نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ اعراف کے ابتدائی مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے، اور گزشتہ جمعہ درس قرآن میں سورہ اعراف کی ایک بنیادی آیت آیت نمبر 32 کے چند مضامین کو شرعی قوانین اور اسلامی نظریات اور احکام شریعت کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا تھا۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العالمین نے 500 آیات ایسی اتاری ہیں کہ جس سے شریعت اور قانون اسلامی کا اجرا ہوتا ہے۔ اسلامی قوانین ان 500 آیات سے مستنبط ہیں، نکالے جاتے ہیں، اور ان میں سے جو درس قرآن میں آج آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے، جس سے متعلق گزشتہ درس میں بھی ہم نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، آج اس سے متعلق چند مزید باتیں ذکر کی جائیں گی۔ آیت نمبر 32 یہ بھی قانون اسلامی اور شریعت کے وہ احکام جو ان آیات سے مترشح ہوتے ہیں، مستنبط ہوتے ہیں، ان میں سے یہ ایک آیت ہے، اور اس آیت میں مزاج شریعت کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ درس قرآن میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اسلام کا مزاج اور مزاج شریعت یہ ہے کہ یہ دفعتاً یکمشت کسی چیز کو حرام نہیں کہہ دیتی اور کسی چیز کو ناجائز نہیں کہہ دیتی، بلکہ اسلام کی تعلیم کا جس جس جگہ پر ورود ہوتا ہے، جس جس جگہ پر اطلاق ہوتا ہے، جہاں جہاں پر اسلام اپنی تعلیم کو لے کر پہنچتا ہے، تو ان میں تین چیزیں بن جاتی ہیں، جو چیزیں سامنے موجود ہیں ان کی تین صورتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک وہ ہے جو اسلام کے مزاج کے سرے سے خلاف ہے، اس کا نام لے کر اسلام اسے حرام قرار دیتا ہے، اس کی مذمت کو بیان کرتا ہے، وہ اسلام کے اگر مزاج کے خلاف ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس میں دراصل انسان کا خود ذاتی نقصان ہے، اس سے پوری معاشرتی زندگی کا نقصان ہے، اس سے ایک اجتماعی زندگی کا نقصان ہے، اس سے ایک فرد واحد کا نقصان ہے۔ المختصر قرآن اگر کسی چیز کو اپنے سامنے پاتا ہے اور وہ اس کے مزاج کے خلاف ہو تو اسے نام لے کر اس کی برائیاں ذکر کر دیتا ہے، اور اس کے اندر نقائص اور عیب کے جو پہلو ہے اس کو واضح کر دیتا ہے، اور اس کو نام لے کر کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ چیزیں حرام ہیں۔ اس طرح کے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ ودم ولحم الخنزیر، کہ یہ جو ہے تمہارے سامنے تم دیکھ رہے ہو کہ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا ہے، اس لیے کہ اس دور میں مردار کھایا جاتا تھا۔ مردار کا کھانا انسان کی طبیعت کی نفاست اور انسان کی طبیعت کی نظافت کے خلاف ہے، تو قرآن نے اس چیز کو منع کیا اور نام لے کر اس کو ذکر کیا میتت، کہ ہم نے تم پر مردار کو حرام کر دیا ہے۔ فرمایا ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو بھی ہم نے تم پر حرام کر دیا۔ اب دیگر جو جانور تھے ان کی باتیں آگے آئی ہیں، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ جانور کا نام لے کر اور جو مردار اشیاء ہے ان کا نام لے کر، اسی طرح جو مزاج شریعت کے خلاف عرب کے معاشرے میں ایک چیز ہو رہی تھی وہ یہ کہ کفار بتوں کے ناموں پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اور ذبح کے وقت ان کا نام لیا کرتے تھے تعظیمن، اور ان کا نام لیا کرتے تھے عبادت کے طور پر، تو یہ مزاج اسلام کے عین خلاف تھا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، تو ہر چیز کو اللہ ہی کی جانب منسوب کرنی چاہیے۔ تو آگے ذکر کیا وما اوہل بہ لغیر اللہ، کہ ہر وہ جانور حرام ہے جس کو غیر خدا کے نام پر کاٹا جائے اور اس کو ذبح کیا جائے۔ تو مختصر یہ کہ عرب کے معاشرے میں یا کوئی بھی معاشرہ ہو، میں پھر تھوڑی سی بات پیچھے لے کر چلتا ہوں، کہ اسلام کی تعلیم جب کسی علاقے، کسی کلچر، کسی ثقافت، کسی دور، کسی زمانے پر آتی ہے تو وہ تین چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں. تین چیزوں میں ابتدائی دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی چیز اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے تو اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے، اس کا نام لے کر اس کو ذکر کرتا ہے کہ یہ فلاں فلاں چیز حرام ہے. اور جو چیز اسلام کی تعلیم کے مطابق ہے اور اس وقت کے لوگ اسے استعمال بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ چیز جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، تو اسلام کے اگر مزاج کے مطابق ہے تو پھر اس کے حلال ہونے کو اسلام نام لے کر واضح کرے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اسلام سرے سے ذکر نہیں کرے گا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ سرے سے ان کا نام ہی نہیں لے گا، تو یہ تیسری قسم کی چیز مطلقاً جائز ہوا کرتی ہے. اور اسی سے شریعت کا ایک قاعدہ نکلتا ہے کہ اصل فی الاشیاء اباحۃ، اصل میں اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو جائز بنایا ہے. اب یہ بحث ہوتی ہے علماء کے درمیان کہ اصلاً چیزیں جو ہیں اپنی وجود میں حرام ہیں یا حلال ہیں. یعنی اب چیزیں منصہ شہود پر آئی ہیں اور جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں تو اصلاً چیزوں کے اندر حلت ہے یا حرمت ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی اور کثیر جماعت اجماعی طور پر اس چیز کو ذکر کرتی ہے کہ اصلاً چیزوں میں حرمت نہیں ہے، یعنی اصلاً چیزوں کے اندر حرام ہونا نہیں ہے بلکہ اصلاً چیز میں حلال ہونا ہے. ہاں بعد میں اس کو حرام کر دیا جائے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اصل میں ہر چیز اللہ نے جائز پیدا کی ہے. جس طرح کی جس کی واضح مثال دیکھی کہ جب تک شراب کی حرمت نہیں اتری تھی، شراب شروع سے تو حرام نہیں تھی، پہلے لوگ پیتے تھے، تاریخ میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، پہلے لوگ پیتے تھے. جوا کھیلنا یہ شروع سے حرام تو نہیں تھا، پہلے لوگ استعمال کرتے تھے، کھیلتے تھے. یہ عرب کے اندر ایک رائج بسی بھی چیز تھی. پتا چلا اگر شروع میں ہر چیز حرام ہوتی تو شراب شروع سے حرام ہوتی، جوا شروع سے حرام ہوتا، لیکن نہیں، شراب شروع سے جائز تھی. جائز کیا مطلب؟ کہ اللہ نے جائز کیا تھا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو منع نہیں کیا گیا تھا. تو جس چیز کو منع نہیں کیا جاتا ہے وہ جائز کے حکم میں آتی ہے. جس چیز کو منع نہیں کیا جاتا، تو جب جس چیز کو منع نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جائز ہے. تو شراب کو جب تک منع نہیں کیا گیا تھا، جوئے کو جب تک منع نہیں کیا گیا تھا، تو جوا اور شراب عرب کے معاشرے میں جائز تھا. اسلام نے ایک حد تک اس کو برداشت کیا، لیکن جب اسلام کی تعلیم بالتدریج اپنے دیگر مراحل کو پورا کرتے ہوئے اس نقشے پر آئی تو اللہ رب العالمین نے پھر سن 7 ہجری 8 ہجری 9 ہجری اس کے پیریڈ کے اندر جوا اور شراب کو سورہ مائدہ کے اندر نازل کر کے حرام قرار دے دیا گیا. تو اس سے ایک واضح کانسیپٹ اور ایک نظریہ، ایک قانون ہمیں پتا چلا کہ اصلاً جو ہے چیزیں حرام نہیں ہیں، جائز ہے. ہاں جس کو اسلام نام لے کر منع کر دے گا وہ حرام ہو جائے گی، اور جس چیز کو کچھ نہیں کہے گا وہ اپنی صورت پر جائز رہے گی. جس طرح کہ شراب کو کچھ نہیں کہا تو یہ ہجرت سے پہلے 7 سال تک پینا جائز تھی، لیکن جب نام لے کر منع کر دیا تو حرام ہو گئی. تو قاعدہ کیا نکلا؟ قاعدہ یہ نکلا کہ کسی چیز کے جائز ہونے کی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا بلکہ حرام ہونے کا مطالبہ کیا جائے گا. کسی چیز کے جائز ہونے کی دلیل بس اتنی ہوگی کہ شریعت نے اسے کچھ نہ کہا ہو، اور کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے ضروری ہو کہ شریعت نے اس کا نام لے کر حرام کیا. تو یہاں سے بے شمار مسائل ظاہر ہو جاتے ہیں اور واضح ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں اس کو ذکر کر کے آگے چلتا ہوں کہ بے شمار معمولات، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام، سویم، چہلم، تیجا، گیارہویں، بارہویں، یہ تمام چیزیں جو لوگ اس کو بدعت و حرام کہتے ہیں، تو کرنے والے پر کوئی دلیل نہیں ہے. اس پر جو سویم کر رہا ہے اس کو دلیل واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہے، لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ اذان سے پہلے تم صلاۃ والسلام پڑھتے ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ اتنا جہالت پر مبنی سوال ہے، یہ قرآن اور حدیث سے اتنی دوری ہے. جس طرح کے کوئی شخص شراب پی رہا ہے تھا اس وقت کہ جب شراب حرام نہیں قرار دی گئی، تو اس وقت اگر شراب پینے والوں کے اندر کئی اجلہ صحابہ کے نام بھی آ جاتے ہیں، لیکن جس وقت شریعت نے منع کر دیا تو حکم آ گیا تو منع کر دیا گیا. لیکن اگر اس وقت پوچھا جاتا کہ تم شراب پی رہے ہو، اس کی کیا دلیل ہے، تو یہ سوال ہی گویا کہ بالکل مذاق ہوتا. اس لیے کہ شریعت نے اصل میں ہر چیز کو جائز پیدا کیا ہے، ہر چیز کو حلال بنایا ہے، ہر چیز کو مشروع بنایا ہے، ہر چیز کو جائز بنایا ہے. ہاں جس چیز کو منع کر دیا نام لے کر وہ حرام ہو گئی ہے. تو جو چیز کی جائے، جو چیز عمل میں لائی جائے،
اگر اسے ناجائز کہیں گے تو ناجائز کی دلیل دینے کی ضرورت ہے، جائز کہنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ شریعت نے اسے کچھ نہ کہا ہو۔ لہذا یہ سوال کرنا کہ اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھنا کیسا ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا کیسا ہے، سوئم چالیس صبح کرنا کیسا ہے، نظر و نیاز کرنا کیسا ہے، تو یہ سوال کا جواب آپ کو دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو اس پر کوئی دلیل لانے کی قطن کوئی حاجت نہیں کہ اذان سے پہلے صلاۃ السلام کی کیا دلیل ہے یا نماز جنازہ کے بعد دعا کی کیا دلیل ہے، بلکہ آپ شریع قاعدے اور قوانین کے تحت اس بات کے پابند ہیں اور اسلامی روح کو سمجھنے کے اعتبار سے اس بات کے مدعی ہیں کہ آپ اس سے مطالبہ کریں کہ جو اسے منع کر رہا ہے، اس سے آپ پوچھیں کہ میں تو اذان سے پہلے پڑھ رہا ہوں، میں تو اذان سے پہلے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو کہتا ہے ناجائز ہے، تو پڑھنے کی جائز کی دلیل نہیں ہوتی ہے، ناجائز کی دلیل ہوتی ہے، لہذا تو کوئی دلیل لے کر آ کہ اذان سے پہلے پڑھنا منع ہے، تو کوئی دلیل لے آ کہ احسار ثواب تیسرے دن کرنا ناجائز ہے، چوتھے دن کرنا ناجائز ہے، دسویں دن کرنا ناجائز ہے، تو اس سے قاعدہ کیا نکلا کہ دلیل ہمیشہ منع کی ہوتی ہے، ثبوت کی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ ایک کام جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ اس کی دلیل ہے، ہاں اگر وہ منع ہے ناجائز ہے تو ناجائز کی دلیل لائی جائے گی، اور جب تک ناجائز کی دلیل اس پر نہ آ جائے وہ کام جائز رہے گا۔ جس طرح کہ شراب کی دلیل جب تک نہیں آئی تھی شراب پینا جائز تھا، لہذا یہ کہنا کہ یہ کام حضور کے دور میں نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اصل میں اصل فی الاشیاء اباحت، اصل میں ہر چیز جائز ہے، اصل میں ہر چیز جائز ہے، اگر شارع یعنی اللہ رب العالمین اور اس کے نبی نے اگر اس کو منع کیا ہے تو وہ چیز منع ہو جائے گی، اور منع نہیں کیا ہے تو وہ جائز رہے گی۔ اس کی بے شمار گویا کہ دلیلیں ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس کو آپ ناجائز قرار دیں گے اس کے لیے آپ کو شرعی دلیل لانی پڑے گی۔ حرام تو بہت بڑی بات ہے میرے دوستو، کفر تو بہت بڑی بات ہے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا، علامہ شامی علیہ رحمت لکھتے ہیں اور دیگر تمام فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی شے کو مکروہ تنزیہی بھی کہا جائے، جس کے ارتکاب سے، جس کے کرنے سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، مکروہ تنزیہی کے ارتکاب سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی شے کو مکروہ تنزیہی بھی کہا جائے تو اس کے لیے بھی شرعی دلیل لانی پڑے گی۔ تو شریعت نے یہاں اس بات کا پابند کیا ہے کہ نفی کے احکام اور حرمت کے احکام پر دلیل اگر مکروہ تنزیہی کی بھی ہوگی تو اس کے لیے بھی دلیل لانی پڑے گی۔ تو یہ کہاں کا قاعدہ ہے کہ ایک چیز جہاں پر ہزاروں سینکڑوں ہاں دلائل موجود ہے، اور سب سے بڑی دلیل یہ کہ اصل میں ہر چیز کو اللہ نے جائز پیدا کیا، اصل میں ہر چیز کو اللہ نے جائز پیدا کیا، جس طرح کہ میں نے گزشتہ درس قرآن میں جامع ترمذی کی حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ حضرت سلمان فارسی نے حضور سے پوچھا کہ حضور پنیر کھانا کیسا ہے، صحابہ پنیر کھا رہے ہیں، تو اگر ان سے سوال ہوتا کہ آپ پنیر کھا رہے ہیں گھی کھا رہے ہیں اس کی کیا دلیل ہے، تو آگے جواب دیتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو منع نہیں کیا گیا ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں یہ منع ہے تو اس کی آپ دلیل لے آئیے ہم کھانا چھوڑ دیں گے۔ تو لہٰذا ہم کہتے ہیں اذان سے پہلے صلاۃ السلام منع ہے تو اس کی آپ دلیل لے آئیے، نماز جنازہ کے بعد دعا منع ہے تو اس کی آپ دلیل لے آئیے۔ جب اس کے منع کی کوئی دلیل نہیں ہے تو جس چیز کو منع نہ کیا جائے وہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اسی کو اصول میں کہا جاتا ہے، یہ بنیادی چیز ہے، جو بدت بدت کی رٹ لگا کر اپنی دکان کا سودا بیچتے ہیں، یہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے بڑا علمی جواب ہے جو آیت کریم آیت نمبر 32 کے تحت اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من رزق، کون ہے جو اللہ کی پیدا کی ہوئی زینت کی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے؟ اللہ فرماتا کون ہے جو اللہ کی زینت کو حرام قرار دیتا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور اس کی دی ہوئی پاک چیزوں میں سے جو چیزیں ہیں اس کو کون حرام کرتا ہے؟ اس آیت کریمہ سے امت نے اجماعی قاعدہ نکالا ہے کہ اصل فی الاشیاء اباحتن، کہ اللہ نے اصل میں ہر چیز کو جائز پیدا فرمایا ہے۔ ہاں ایک چھوٹا سا گروہ بیچ میں نکلا جس کو معتزلی کہا جاتا ہے، جو اہل حق سے جدا ہوا، اس نے یہ نظریہ رکھا کہ اصل میں ہر چیز حرام ہے، اصل میں ہر چیز حرام ہے، لیکن امت نے اس نظریے کو یکسر رد کیا ہے اور اس کے مقابلے پر یہ قاعدہ لایا ہے کہ اصل فی الاشیاء اباحتن، کہ چیزوں میں اصلا جو ہے اللہ رب العالمین نے حلت اور جائز ہونا بنایا ہے، جب تک اس کے منع کی دلیل نہیں ہوگی ہر چیز جائز قرار پائے گی۔ جس طرح کہ سلمان فارسی نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور پنیر کھانا کیسا ہے، گھی کھانا کیسا ہے، دیگر چیزیں کھانا کیسا ہے، تو حضور نے ان کے سامنے ایک اصول بیان کر دیا کہ تم کب تک میرے سامنے اشیاء کی فہرست اور اس کی تمام تفصیل کو بیان کرو گے؟ قاعدہ سن لو، حلال وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں حلال کر دیا، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں حرام کر دیا، وَمِمَّا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفَا، اور جس کے بارے میں قرآن و سنت نے کچھ نہیں کہا وہ اپنے جواز پر قائم ہے، وہ اس کے جائز ہونے کی گویا کہ دلیل ہے۔ لہذا بدعات کے طہر پر یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ آیا رسول اللہ نے اس کو منع کیا کہ نہیں کیا۔ یہ کہنا کہ اور یہ بڑی بھونڈا قاعدہ بن جاتا ہے کہ جو چیز حضور کے دور میں ہوگی وہ جائز ہے. تو کیا حضور کے دور میں بت پرستی نہیں ہوئی؟ کیا حضور کے دور میں خانہ کعبہ کے اندر بت نہیں رکھے گئے؟ تو یہ قاعدہ بنانا کہ جو چیز حضور کے دور میں ہوگی وہ جائز ہوگی, تو کیا اس قاعدے سے بت پرستی کو جائز قرار دیا جائے گا؟ نہیں, بلکہ بدعت کا معیار یہ بنے گا کہ جس چیز کو رسول اللہ نے منع فرمایا ہے, جس چیز کو رسول اللہ نے منع فرمایا. تو بت پرستی حضور کے دور میں تو تھی لیکن حضور نے اپنی زبان سے منع فرما دیا, حضور اپنی زبان سے منع فرمایا. ہاں ربی الاول حضور کے دور میں تو آیا لیکن حضور نے 12 ربی الاول کو جشن نہیں منایا. تو یہ نہ منانا حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے, نہ منانا حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے, بلکہ یہ اسی طرح ہے کہ اصل میں ہر چیز کو حلال بنایا گیا ہے, جب تک اس کو منع نہ کیا جائے تو وہ جائز ہوگا. لہذا 12 ربیع الاول کو میلاد منانا اس پر دلائل موجود ہے, جلوس نکالنا اس پر دلائل موجود ہے. لیکن ایک الگ سے بات میں یہاں پر بتا رہا ہوں کہ اس کے جائز ہونے کی ایک سب سے بڑی دلیل بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے اس کو منع نہیں کیا ہے. تو جس چیز کو منع نہ کیا جائے, بدعت کی روح اور قاعدہ بدعت کو سمجھنے کے لیے اس قاعدے کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب تک رسول منع نہیں کریں گے وہ چیز اپنے جواز پر گویا کہ قائم رہے گی. اور یہ کہنا کہ جناب جو ہے کہ وہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کرنا بدعت ہے, تو یہ شیعوں کا قاعدہ ہے, اہل سنت کا نہیں ہے. جو آج بعض لوگ اہل سنت کا قاعدہ بنا کر, اہل سنت کا قاعدہ بنا کر اہل محبت پر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ بعد میں اگر کوئی کہے تو بدعتی اور جہنمی ہے, یہ شیعوں کا قاعدہ ہے. دراصل شیعوں نے یہ اعتراض حضرت ابوبکر پر لگایا ہے, شیعوں نے اعتراض حضرت ابوبکر پر لگایا ہے. ان کو یہ اعتراض کرنے سے پہلے اپنی علمی لیاقت اور صلاحیت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ان کا اعتراض کہاں کہاں پر جاتا ہے, اور اس بات کو آپ دل کے گرہ کے ساتھ باندھ کر رکھیں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس بات کو ذکر کیا کہ سرکار کے دور میں قرآن جمع نہ ہوا لیکن صحابہ کے دور میں جمع ہوا, حضرت ابوبکر نے جمع کیا. تو شیعہ یہ اعتراض کرتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر پر کہ صدیق اکبر نے بدعت ایجاد کی, اس لیے کہ رسول پاک کے دور میں ساری سہولت موجود ہونے کے بعد باوجود انہوں نے قرآن کو جمع نہیں کیا, ابو بکر نے کیوں جمع کیا؟ لہذا پتا چلا کہ ابو بکر نے دین میں بدعت نکالی ہے. تو علماء اہل سنت نے اس کا جواب دیا کہ بدعت اس کو نہیں کہتے کہ جو کام رسول اللہ نہ کرے, بلکہ بدعت اس کو کہتے ہیں جو رسول منع کرے پھر بھی اس کو کیا جائے. تو آپ دیکھیں جو لوگ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کے لیے جس قاعدہ اور جس بم کو تیار کر رہے تھے وہ ان کے خلاف خود استعمال ہو رہا ہے, اس لیے کہ قاعدہ شریعت مطہرہ کا تھا نہیں. اگر اس قاعدے کو بنا لیا جائے کہ رسول اللہ جو کام نہ کریں اگر کوئی کہے کرے تو حرام, تو یہ اعتراض شیعوں کا پھر حضرت ابوبکر پر فٹ آ جاتا ہے, ثابت آ جاتا ہے. لیکن وہاں پر علماء نے یہ جواب دیا کہ ہاں قرآن کو جمع حضور نے نہیں کیا, صدیق اکبر پہ اعتراض نہیں آئے گا, اس لیے کہ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ اگر حضور نے جمع کرنے سے منع کیا ہوتا اور پھر ابوبکر جمع کرتے تو اعتراض بنتا, لیکن جمع کرنے کے بارے میں حضور کا کوئی قول نہیں ہے. تو جب حضور نے سرے سے اس مسئلے کو ذکر ہی نہیں کیا ہے تو جس مسئلے کو سرے سے ذکر ہی نہ کیا جائے وہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو یہاں سے ایک قاعدہ گویا کہ بنیادی طور پر ثابت ہوتا تھا, اور یہ میرا اخلاقی اور ایمانی فرض تھا کہ میں آپ کے سامنے اس قاعدے کو واضح کروں, اور یہاں پر مفسرین نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس بحث کو نقل کیا ہے. اور اسی چیز کو قرآن نے ذکر کیا کہ من حرم زینت اللہ, کون ہے جو اللہ کی زینت کی چیزوں کو حرام کرتا ہے بغیر دلیل, اسے دلیل کا مطالبہ کیا جائے, اسے دلیل مانگی جائے. اللہ کی اخرج علی عبادی و طیبات من رزق, کہ وہ حلال چیزیں اور وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے, کس میں یہ دم ہے کہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. لہذا یہاں پر ان لوگوں پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو ان کی طبیعت کے مطابق نہ ہو تو اس کو حرام قرار دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے. یہاں پر سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا یہ ہے کہ جس چیز کو شریعت منع نہیں کرتی ہے نا وہ جائز ہوتا ہے, یہ کانسیپٹ صرف آپ کو سمجھنا ہے. اور جس چیز کو منع کر دیتی ہے وہ حرام ہوگا, مکرو تحریمی ہوگا, مکرو تنزیہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ کہنا کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کی کیا دلیل ہے, تو ان سے پوچھئے کہ اس کے منع کی کیا دلیل ہے. اگر یہ منع کی دلیل نہ لا سکے تو یہی اس کے جائز کی دلیل ہو جائے گی, اس لیے کہ جس چیز کو منع نہ کیا جائے یہ وہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے. ایک مسلم قاعدہ ہے. فتاوی دیوبند کے اندر خود عزیز الرحمان دیوبندی مکتبہ فکر کے سب سے پہلے مفتی ان سے سوال ہوا کہ بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملاتا ہے تو اس کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے, تو کیا یہ پڑھنا کوئی ضروری ہے؟ اگر نہ پڑھ سکا تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ اور اگر پڑھنا چاہیے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو عزیز الرحمان صاحب فتاوی دار العلوم دیوبند باب الامامت کے اندر اس چیز کو ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جناب ہاں ورد دالین کہنے کے بعد سورت کو ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو اور آپ جو دلیل پوچھ رہے ہو کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو بس یہ سمجھو کہ اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا ہے، اور جس چیز کو رسول منع نہ کرے وہ جائز ہوا کرتا ہے۔ تو بات تو ہماری ثابت ہوئی۔ اور ساری بات چھوڑیے، سعودی عرب کے سب سے بڑے مفتی اعظم جو حال میں انتقال کر گئے، عبداللہ بن باز، ان کے فتاوے میری لائبریری کے اندر موجود ہے جو میں خود لے کر آیا ریاض سے۔ تقریباً کئی نجدی علماء نے اس کی تصدیق کی، اس کو شائع کیا ہے، اور کلکتہ کے نجدی علماء نے اس کا ترجمہ بھی کیا، اور سعودی عرب مکہ مکرمہ سے میں نے لیا ہے، ریاض شؤون الاسلامیہ سے اس کی تصدیق ہے۔ عبداللہ بن باز سے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ میں مرد ہوں، مسلمان ہوں، میرے جسم پر بڑے گھنے بال ہیں، مجھے گرمی بڑی لگتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے جسم کے بال گویا کہ نکلوا دوں، لیکن میری مراد یہاں سے عورتوں سے تشبیہ کی نہیں ہے، تو کیا میں اپنے جسم کے مثلا سینے پر بڑے گھنے بال ہیں اور مجھے گرمی بہت لگتی ہے، میں اپنے سینے کے بال نکال سکتا ہوں؟ اگر نکال سکتا ہوں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ عبداللہ بن باز اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر واقعی میں اگر عورتوں سے مشابہت کی نیت نہیں ہے اور آپ کو گرمی لگتی ہے اور آپ سینے کے بال نکالنا چاہتے ہیں کہ آپ گویا کہ راحت پا لیں، تو آپ نکال سکتے ہیں، اور اس کی دلیل کیا کہ رسول اللہ نے منع نہیں کیا ہے، اور جس چیز کو رسول اللہ منع نہ کریں وہ جائز ہوا کرتا ہے۔ تو بات تو وہیں پر کانسیپٹ آ کر گویا کہ قرار پائی ہے، جو یہاں پر میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ قل من حرم زینت اللہ، اللہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ کون ہے جو ہماری پیدا کی ہوئی زینت والی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، کون ہے جو ہماری پیدا کی ہوئی چیزوں کو بلا دلیل گویا کہ حرام قرار دیتا ہے۔ تو ایسے بے شمار امور کے اندر قاعدہ جو امت نے مسلمہ طور پر نکالا ہے وہ کیا ہے؟ اصل فی الاشیاء اباحت، اصل میں ہر چیز جائز ہے، اصل میں ہر چیز جائز ہے۔ اور یہ قاعدہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب جس میں کوئی اختلاف ہو۔ میں آخری میں ایک حوالہ پیش کر دوں آپ کے ذہنوں کو وسیع کرنے کے لیے، اور یہ مفہوم بٹھانے کے لیے کہ خواہ مخواہ کی دنیا دکانداری لگائی گئی ہے، یہ مسئلہ ایک مسلم ہے کہ جس چیز کو منع کیا جائے گا تو منع کی دلیل لائی جائے گی، ثبوت کی دلیل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں نے سفید کپڑے پہن لیے ہیں، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے سفید کپڑے پہنے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو میں نے پہن لیا، یہ دلیل ہے۔ اگر آپ کے پاس منع کی دلیل ہے تو آپ لے کر آئیں گے، اگر آپ کے پاس منع کی کوئی دلیل نہیں ہے تو بس جس چیز پر منع کی دلیل نہیں ہوگی وہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہو جائے گی۔ تو یہ گویا کہ مسلم قاعدہ ہے جو لاجیکل میں نے آپ کے ذہن میں بٹھانے کی گویا کہ کوشش کی ہے۔ اس پر ایک مختصر سی بات کرتا ہوں، یہ کہنا کہ یہ کام حضور، جو کام حضور نہ کریں، صحابہ نہ کریں، تابعین نہ کریں، وہ کام بدعت و حرام ہو جاتا ہے، یہ فیصلہ بھی بہت جلد بازی کا ہے، یہ فیصلہ بھی بہت جلد بازی کا ہے۔ کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جس چیز کو رسول منع کریں گے اس کا ارتکاب بدعت ہوگا، اور جس چیز کو رسول منع نہیں کریں گے بھلے وہ کام حضور کے دور میں نہ ہوا ہو، بعد میں ہو جائے وہ جائز رہے گا، جس طرح قرآن کو جمع کیا گیا ہے۔ اور شیعہ حضرات کا میں نے اعتراض آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اگر اس سوال کو اس اصول کو مان لیا جائے تو شیعہ حضرات کا اعتراض حضرت ابوبکر صدیق پر آتا ہے، لیکن جواب یہی بنے گا کہ ہاں حضور نے قرآن کو جمع نہیں کیا، لیکن جمع نہ کرنے کے باوجود اگر حضرت ابوبکر نے جمع کیا تو یہ بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نے اس کو منع نہیں کیا تھا، ابوبکر نے جمع کر لیا، تو جس چیز کو منع نہ کیا جائے اسے جمع کر لیا جائے تو وہ ناجائز نہیں ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے یہ کہنا کہ جو کام رسول اللہ نہ کریں، صحابہ نہ کریں، وہ بدعت نہیں، بلکہ بدعت وہ ہوگا جس رسول منع کریں، صحابہ منع کریں، تابعین منع کریں، یہ بالکل الٹا مفہوم بیان کیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑی گویا کہ ہمارے لیے علمی فقدان ہے کہ اس مسئلے کو ممبروں پر واضح ہی نہیں کیا جاتا۔ ہم اپنے ممبروں کی تقریروں کو ان موضوعات سے اچھوت رکھتے ہیں اور عوام اس میں مخمصے کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو میں صرف علمی خدمت کی گویا کہ درد مندی کے تحت اس مسئلے کو واضح کر رہا ہوں۔ پھر آگے زینت کے حوالے سے آنے والا جمعہ جو ہے، اسلام نے زینت کی اجازت کیسی دی جو قرآن لفظ کیا کہ من حرم زینت اللہ، کون ہے جو اللہ کی زینتوں کو حرام قرار دیتا ہے؟ تو جو غضب ہے اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں، زینت کی وضاحت انشاءاللہ کہ حضور نے کیسے کیسے لباس پہنے۔ یہ کہنا کہ صرف سفید لباس پہنے ایسا نہیں ہے، حضور نے رنگین لباس بھی پہنے ہیں۔ یہ کہنا کہ صرف امامہ یہ باندھنا سنت ہے نہیں، حضور نے ٹوپی بھی پہنی ہے، صحابہ نے ٹوپی پہن کر بھی نماز پڑھائی۔ تو اسلام نے ہر چیز کے لیے لچک دی ہے، تو انشاءاللہ وہ زینت کے زمرے میں جو ساری تفصیل آئے گی وہ میں آنے والے جمعے میں پیش کروں گا۔ لیکن یہاں پر صرف میں آخر میں چلتے ہوئے ایک بات یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں واضح طور پر کہ یہ کہنا کہ جو رسول اللہ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، وہ بدعت، یہ بھی ایک جلد بازی کا فیصلہ ہے۔ تھانوی صاحب اپنی کتاب میں یہ بات لکھ گئے ہیں، فتاوی دیوبند میں بھی یہ بات خود موجود ہے کہ یہ قاعدہ ان کے گھر میں بھی مسلم نہیں ہے۔ تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں بحشتی زیور کے اندر کہ اگر عید کی نماز کے بعد کوئی دعا کر لے یا عید کے خطبے کے بعد کوئی دعا کر لے، تو ان سے پوچھا گیا کہ عید کے نماز کے بعد امام دعا نہیں کرتا، ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اور پھر خطبہ پڑھتا ہے، جمعے میں دیکھتے ہیں کہ نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، اور عید میں نماز کے، یاد تو ہوگا ابھی بھی عید ہوئی ہے، ہاں عید میں نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے اور جمعے میں نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، تو ان سے پوچھا گیا کہ امام عید کی نماز پڑھانے کے بعد فوراً دعا کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ کسی حدیث میں آیا ہے؟ قابل توجہ سوال ہے، کسی حدیث میں آیا ہے. پھر دوسرا سوال کہ امام نماز پڑھانے کے بعد دعا نہیں کرتا، خطبہ دیتا ہے اور خطبہ دینے کے بعد دعا کرتا ہے، تو کیا حضور نے ایسا عمل کیا ہے؟ تو واضح طور پر بحشری زبر میں فتاوی دیوبند میں موجود ہے، خود لکھتے ہیں تھانوی صاحب، ان کے الفاظ میں ذکر کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد دعا نہ رسول اللہ سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، لیکن ہر اچھے کام کے بعد دعا کر لینی چاہیے، تو یہاں کرنے سے بھی سنت کا فائدہ پہنچے گا. تو میں پہنچا جب سنت کا فائدہ پہنچے گا تو یہ تین قیدیں آپ نے لگائی کیوں تھی؟ اور یہ امت میں جو انتشار پیدا ہو گیا کہ یہ کام حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تو یہاں پر بھی تو آپ اس کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ امام اعظم کی طرف چلیں، امت کے اجماع کی طرف چلیں. اس فقیر کی ہمیشہ یہ کوشش رہی آپ کے سامنے کہ اجماعی موقف آپ کے سامنے پیش کیا جائے، کہ اجماعی موقف یہ ہے کہ اصل فی الاشیاء اباحتم، اصل میں ہر چیز کو اللہ نے جائز بنایا ہے، اصل میں ہر چیز کو اللہ نے جائز بنایا ہے. ہاں اس کے منے کی دلیل آئے گی تو چیز منع ہو جائے گی، اور جب تک منے کی دلیل نہیں آئے گی وہ اپنی حلت پر قائم رہے گی. یہی حکم اذان سے پہلے صلوات و سلام کا ہوگا، یہی تیجا چالیسویں کا ہوگا، یہی برسی اور عرسوں کا ہوگا کہ اصل فی الاشیاء اباحت، اصل میں ہر چیز کو اللہ نے حلال بنایا ہے. تو یہ شرعی اصول تھا اسلامی قوانین کے حوالے سے، جس کو بیان کرنا میں اپنا ایک مذہبی اور ملی اور اخلاقی فرض سمجھتا تھا، جس کو میں نے دو جمعے میں آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کر دیا. انشاءاللہ العزیز یہ آیت نمبر 32 سورہ اعراف، یہ بہت بنیادی آیت ہے ہماری معاشرتی زندگی، ہماری تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، سنت کی تعلیم کس طرح ہے، ہمارے خورد و نوش کے اعتبار سے، ہمارے چال و چلن کے اعتبار سے، ہمارے لباس کے اعتبار سے، اور ہماری صورت دھارنے کے اعتبار سے، کہاں تک شریعت نے ہمیں لباس کا پابند کیا ہے، کتنے لباس کا پابند کیا ہے، زینت سے کتنی اجازت ملی ہے، زینت کا وہ حدود اربع کتنا ہے، کہاں کیا گھٹ گھٹ کے جینے کی اجازت دی ہے، یا میدان میں اتر کر اچھے لباس اچھی رہائش کی بھی اجازت شریعت متحرک دی ہے، یا محض لوگوں کو دکھانے کی اجازت دی ہے، یا لوٹ کر اپنی حقیقت کی طرف بھی آنا ہے. یہ سارا مفہوم ایک زینت کے اندر آ جاتا ہے، اور اسی زینت زندگی کے اندر ہماری پوری زندگی محیط ہے. انشاءاللہ آنے والے جمعے میں ایک نیا ٹاپک اور ایک دلچسپ ٹاپک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جو قرآن نے کہا ہے کہ کل من حرم زینت اللہ، ہم نے جو زینتیں پیدا کی ہیں اس کو استعمال کرو، اور جو اس کو حرام قرار دیتا ہے رب کریم نے اس پر غضب کا اظہار فرمایا، کون ہے جو ہماری پیدا کی ہوئی زینت کی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. تو دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے مضامین کی تفہیم عطا فرمائے، اور ہمیں اجماع کے ساتھ جوڑے رکھے، ہمیں ان کے ساتھ جوڑے رکھے جن کو ہم نماز میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، مولا چلا ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو ہمیں انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے. اپنی ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ کی دکانوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، افتراق سے اس امت کو محفوظ فرمائے، انتشار سے اس امت کو محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں قرآن کا کامل فہم عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.